أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد
وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات الله صلى الله عليه وسلم. گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ عبادات کی حکمت کیا ہے، یعنی نماز کی حکمت کیا ہے، کیوں نماز فرض کی گئی ہے، راز کیا ہے کہ روزہ فرض کیا گیا ہے تو روزے کو فرض کرنے کی حکمت کیا ہے. یہ حکمت جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم باطن کی حقیقت کو پہچانیں. ہم جو ہے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہمیں ہماری نظر باطن پر ہونی چاہیے، ہدف اور مقصد پر ہونا چاہیے کہ کس ہدف اور مقصد کی خاطر یہ عبادت ہم پر فرض کی گئی ہے. تو یہ جو موضوع ہے وہ نہایت ہی اہم ترین موضوع ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے باطن تک پہنچ سکتے ہیں، نہ صرف باطن عبادت تک بلکہ کائنات کے بتون تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو دنیا کو، یہ ظاہر دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ابھی ہمارے آنکھوں پر سے پردے اٹھنا باقی ہیں. اگر ہمارے آنکھوں پر سے پردے اٹھ جائیں گے تو ہم حقیقت میں کائنات کو دیکھ سکیں گے، جس کے لیے چوتھے امام کی حدیث آیت آپ کو سنائی گئی تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ ارن الاشیاء کما ہیا، پروردگار کائنات کو ویسے دکھا جیسے کہ وہ ہیں. یعنی ہم ویسے نہیں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ وہ ہیں، ہم کافروں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. دنیا ہم کو جو دکھائی دے رہی ہے وہ ویسی ہی دکھائی دے رہی ہے جیسے کسی کافر کو دکھائی دیتی ہے. یہ دنیا ہم کو ویسے دکھائی دے رہی ہے جیسے ایک منافق کو دکھائی دیتی ہے، جبکہ ہم دنیا کو ویسے دیکھنا چاہیے جیسے ایک مومن دیکھتا ہے. تو ہم کو ایمان کی نظر سے دیکھنا ہے. تو ایمان کی نظر سے ہم کب دیکھ سکیں گے کہ جب ہم باطن تک پہنچ سکیں گے. ظاہر کو نہ دیکھ کے باطن کو دیکھیں. تو باطن کو دیکھنے کے لیے کچھ شرائط کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر عرض کیا گیا تھا کہ باطن کو دیکھنے کے لیے خود عبادت سے عشق ضروری ہے. عبادت ہی کے ذریعے سے ہم پہنچیں گے، لیکن عبادت کے ذریعے سے جو ہم پہنچ رہے ہیں باطن تک، تو اس کے لیے ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہمارے عبادت میں شوق نہیں ہوتا، بلکہ ہماری عبادت ایسی ہے جیسے جو ہے شک کرنے والوں کی عبادت ہوتی ہے، جیسے انکار کرنے والوں کی عبادت ہوتی ہے، کہ مذبذبین بین ذالک والی جو کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی عبادت کے جیسی ہماری عبادت ہے. یعنی ہماری عبادت ایسی نہیں ہے جیسے اہل یقین کی ہوتی ہے. تو ہمیں عشق والوں کی جیسی نماز پڑھنا ہے، نماز عشق پڑھنی ہے. یعنی ہمیں عبادت کرنا ہے تو شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، تاکہ ہم پہنچ سکیں وہاں پر کہ جہاں ہمیں پہنچنا ہے. اولیاء خدا، عرض کیا گیا ہے کل کے، اولیاء خدا جب چلتے تھے تو نور کے ساتھ چلتے تھے، یعنی ان کی کیفیت نورانی ہوا کرتی تھی. تو نور کا مطلب لائٹ نہیں ہے، نور کا مطلب جو ہے وہ کیفیت ہے کہ جس سے کائنات کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور حقائق نظر آنے لگتے ہیں. آنکھوں پر سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور حقیقت دکھنے لگتی، کانوں پر سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں. اسی طرح سے درون کائنات تک پہنچنے کے لیے، باطن تک پہنچنے کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے، باطن عبادت کو درک کرنے کے لیے نعمت معرفت اور شہود بہت ضروری ہے. یعنی معرفت ضروری ہے. کوئی نعمت جو ہے معرفت اور شہود کے برابر نہیں ہے، کہ معرفت شہود، یقین، یہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، یعنی یقین سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، یقین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، معرفت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، مقام شہود سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ جب ہم انسان کو دکھائی دینے لگے حقائق۔ اگر انسان حکمت کائنات کو سمجھ جائے اور مشاہدہ کرنے لگے تو اسے وہ لذت ملتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اسے لذت نہیں دے سکتی، ایسی لذت سے وہ ہمکنار ہوگا کہ دنیا کی کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ جو شخص مقام یقین تک پہنچتا ہے وہ کائنات کے پردوں کو چاک کر دیتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، کیونکہ اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، یعنی یقین ہی کے ذریعے سے پردے ہٹائے جاتے ہیں، اور پردے اس کی آنکھوں پہ سے ہٹتے ہیں جس کے پاس یقین ہوتا ہے۔ تو اہل یقین کی قرآن مجید نے بہت تعریف کی ہے، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو تعریف کی ہے اس وجہ سے کہ وہ مقام یقین پر پہنچے ہوئے تھے۔ جو لوگ مقام یقین سے برخوردار ہوئے انہیں ان کا نام عظمتوں کے ساتھ لیا گیا ہے، مثال کے طور پہ قرآن مجید کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُورِيَا إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض کا دیدار کروایا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل یقین میں سے تھے، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس لیے کہ وہ اہل یقین میں سے تھے۔ جو اہل یقین میں سے ہوتے ہیں ان کو اللہ جو ہے ملکوت السماوات والارض دکھاتا ہے۔ کیا ہے ملکوت السماوات؟ کیا ہے یعنی ملک کے ملک ظاہر کو کہتے ہیں، ملکوت باطن کو کہتے ہیں، یعنی خود زمین و آسمان میں چھپے ہوئے رازوں کو دکھایا، آیات الہی کو دکھایا۔ تو آیات جب تک انسان نہ دیکھ سکے عبادت کا فائدہ نہیں ہے، یعنی عبادت کی جاتی ہے تاکہ درون کائنات تک رسائی ہو سکے ہماری، کیونکہ اہل یقین کو رسائی ہوگی، اور اہل یقین کیسے بنے گا؟ اس سے قرآن کی آیت کہہ چکی کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ کل یقین، اتنی عبادت کرو کہ یقین حاصل ہو جائے، یعنی عبادت کرو یقین حاصل کریں، اور جب یقین حاصل ہو جائے تو یقین کے ساتھ جو بھی عبادت ہوگی تو پردے خود بخود اٹھنے لگیں گے۔ کہ ملکوت السماوات والارض کا دیدار ہونے لگے گا، کیونکہ یہ جو ملکوت السماوات والارض کا دیدار ہے وہ صرف اہل یقین کے لیے ہے، یہ انعام ہے اہل یقین کا، یا اہل یقین ہی اس مقام پر ہوتے ہیں کہ انہیں ملکوت السماوات والارض کا دیدار کرایا جا سکتا ہے، اور دوسرے جن کے پاس یقین نہیں ہے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ سکیں۔ تو مثال کے طور پہ کوئی شخص لائبریری میں داخل ہوتا ہے، اب کبھی بڑی لائبریری میں داخل ہوئیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ کتابیں جو ہیں سامنے رکھی ہوتی ہیں، اور کچھ خطی نسخے ہوتے ہیں جو ہر کسی کو نہیں دکھائے جاتے، جو اجازت کے ساتھ وہ خزانے میں رہتی ہیں، جیسے تجوری کے اندر رکھی جاتی ہیں، ویسے خطی نسخوں کو جو ہے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے لائبریری میں، وہ ہر ایک کو نہیں دکھایا جاتا، ہر کتاب پڑھنے والے کو نہیں دکھایا جاتا، ہر کتاب کے شوقین کو نہیں دکھایا جاتا، بلکہ اہل معرفت کو دکھایا جاتا ہے کہ جو اس کی قدر جانتے ہیں، جو دیکھ سکتے ہیں، اور جو دیکھیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خطی نسخہ کیا ہے۔ تو خطی نسخے ہر ایک کو نہیں دکھائے جاتے، عام کتابیں جو جلد والی چھپی ہوئی ہیں پرنٹڈ بکس وہ دی جاتی ہیں، لیکن خطی نسخے نہیں دکھائے جاتے۔ اسی طرح سے یہ جو کائنات اللہ دکھا رہا ہے یہ سب کے لیے ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج سب ہی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں چھپی ہوئی حقیقت کو کون دیکھ رہا ہے؟ وہی دیکھیں گے جو اہل یقین ہیں۔ تو قرآن مجید ایک جگہ پر تشویق کے لیے کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، صرف ابراہیم علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں۔ خود کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ہم نے دکھایا؟ اس لیے کہ لیکون من الموقنین، اس لیے کہ وہ اہل یقین میں سے تھے، اس لیے دکھایا. جیسا کہ اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی ہو کر براہیم سے ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اگر ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو جائے تو آپ کے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے. یعنی آپ، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف انبیاء کے لیے ہے، نہیں، انبیاء جیسا یقین اگر آپ پیدا کر لیں تو آپ بھی وہ مقام تک پہنچ سکتے ہیں. جیسے جناب لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لقمان کوئی نبی تھے نہ رسول تھے، بلکہ حکیم تھے. اللہ نے، یہ حکیم نہیں کہ دوا دینے والے، حکمت جاننے والے، یعنی یہی حقائق کو جاننے والے، تو ان کے اوپر سے پردے ہٹائے گئے. تو قرآن مجید کہتا ہے اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کہ وہ لوگ کیوں نہیں دیکھنا چاہتے ملکوت السماوات والارض کو. یعنی کیا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ نہیں دیکھنا چاہتے ملکوت، یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ چاہیں تو دیکھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نہیں دیکھنا چاہتے ملکوت، جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دورہ کروایا، انہیں دکھایا، تو آپ کو بھی ہم دکھانا چاہتے ہیں. معراج کہتے ہیں کہ معراج نبی کریم کو ہوئی، آپ کو بھی معراج ہو سکتی ہے. وہ اپنے مقام سے انہوں نے معراج پائی، آپ اپنے مقام سے معراج پا سکتے ہیں. الصلاۃ معراج المومن، نماز معراج ہے مومن کے لیے، تو مومن بھی معراج پا سکتا ہے. تو وہ یقین اگر حاصل ہو جائے تو اس کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، تو وہ حاصل ہو سکتا ہے. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کیوں جو ہے وہ ان دستورات پہ عمل نہیں کرتے جن دستورات کے ذریعے سے ملکوت کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، کہ وہ ملک پر کیوں اکتفا کر رہے ہیں، کہ ظاہری اور خشک دنیا پر کیوں اکتفا کر رہے ہیں، کیوں وہ باطن عالم پر نظر نہیں ڈالنا چاہتے، وہ گنجینے اور وہ خطی نسخوں کو کیوں نہیں دیکھنا چاہتے، اس کا مطالعہ کیوں نہیں کرنا چاہتے جو اصیل ہے، جو حقیقی ہے، جو قلم سے لکھے ہوئے ہیں. اس میں تو کئی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. جو پرنٹڈ بکس آتے ہیں نا، لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے حوالے، اس میں تو بہت ساری گڑبڑیاں ہو سکتی ہیں. تو جو لکھا گیا ہے نا، اصل خطی نسخے سے ان لوگوں نے لکھا ہے نا. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا جو مقتل میں اشتباہ کیا ہے لکھنے والوں نے، کیونکہ کاتب جو ہیں، کاتب کے بارے میں کہا جاتا ہے الکاتب و کالحمار، کاتب جو ہے گدھے کی طرح ہوتا ہے، اٹھاتا ہے لکھ دیتا ہے، اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے. تو جناب قاسم کی شہادت کے سلسلے میں جو اصل خطی نسخے میں لکھا ہوا ہے مقتل میں، کہ پس ایسا لکھا ہوا ہے کہ فلاں کے جو ہے نا، پس لعنت اللہ کے اوپر جو ہے گھوڑے دوڑا دیے گئے. وہ جو قاتل تھا نا، قاتل اصل میں بیٹھا ہوا تھا. یعنی اصل مقتل میں یہ ہے کہ جناب قاسم تو زمین پہ تھے، وہ جو گلا کاٹنے کے لیے جو بیٹھا ہوا تھا نا جو قاتل، تو جب بھگدڑ مچی تو جو بیٹھا ہوا گلا کاٹ رہا تھا اس کے اوپر سے گھوڑے دوڑ گئے، ہے نا. تو اس جو لکھنے والا تھا نا، اس نے فلان کو غلام پڑھا اس نے، کیونکہ عین کے اوپر فے کا جو نقطہ تھا، فلان کا عین، تو وہ نقطہ اس نے جو ہے نا غین کا سمجھا، تو ایسا اس نے پڑھا کہ پس غلام، غلام کہتے ہیں جوان کو عربی میں، غلام کہتے ہیں نوجوان کو، تو نوجوان پامال ہو گیا. اس نے ایسا لکھا، غلام لکھا اس نے، جبکہ کہتے ہیں کہ اصل اگر خطی نسخہ وہ آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے فلان لکھا ہوا ہے، پس لعنت اللہ لکھا ہوا ہے. یعنی وہ قاتل جو ہے، وہ جو جب انہوں نے جناب قاسم نے پکارا چچا جان میری مدد کو پہنچو، تو جب وہ آئے تو یہ ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑنے لگے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جب ان کو دیکھا تو یہ جو بیٹھا ہوا قتل کر رہا تھا وہ گر گیا، ہے نا. تو بہرحال کہنے کا بات آگے تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو خطی نسخے ہوتے ہیں وہ اصیل ہوتے ہیں. آپ وہاں تک جائیں، آپ یہ نہ کہیں کہ بہار میں لکھا ہوا ہے، بہار کا خطی نسخہ نکالیے کہ بہار کے خطی نسخے میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد پرنٹ کیا ہوا ہے. اب تو مثال کے طور پہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو، پوری پرانے کتابوں کو جو بخاری مسلم تھی اس سب کو نیو پرنٹ میں وہ تمام روایتیں جو اہل بیت کی شان میں تھی اس کو حذف کیا جا رہا ہے, سینسر کر کے. اس جو سینسر بورڈ کے پاس جاتی ہے وہ وزارت ارشاد میں, وہ سینسر بورڈ اس کو جو ہے نا سینسر کر کے نکالتی ہے تو شیعہ کے فیور میں چلے جائے گی یہ بات, لہٰذا کٹ کر دو کٹ کر دو. تو کٹ کر کے چھپتی ہے کتاب. اب آپ بخاری دیکھیں گے تو اس میں نہیں ملے گی. تو اسی لیے اب جو عام پبلک کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ بھائی بخاری میں کہاں ہے, بخاری میں دکھاؤ بولتے ہیں. تو کیا جو پرنٹ ہوئی ہے وہ خطی نسخے کے برابر ہوئی ہے اسی کے مماثل یا نہیں الگ سے ہوئی ہے؟ تو یہ بہت اہم باتیں ہیں. تو بہرحال وہاں تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, خطی نسخہ کون تلاش کرے گا؟ تو وہ اصل باطن ہیں, یہ ظاہر ہے, یہ پرنٹ شدہ کتابیں ظاہر ہیں. وہ جو اصیل جو ہے مدر ہے وہ اصیل ہے. تو لہٰذا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم وہاں کیوں نہیں جانا چاہتے, اصل سورس میں کیوں نہیں جانا چاہتے, کیوں تم اصل کائنات کو کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ تم جو ہے مولوی کی نظر سے کائنات کو دیکھ رہے ہو, تم اللہ کی نظر سے دیکھو. المومن ینظر بنور اللہ, نور خدا سے دیکھتا ہے, اور تم خطیبوں کی نظروں سے دیکھ رہے ہو. تمہارا ایمان جو ہے کس سے لیا گیا ہے؟ بھنگیوں سے لیا گیا ہے, چرسیوں سے لیا گیا ہے, ڈھونگیوں سے لیا گیا ہے, اور جو ہے فنون جاننے والے ماہرین سے لیا گیا ہے, جو ڈرامہ باز ہیں ان سے لیا گیا ہے نا. تو آپ ان کی نظر سے دیکھ رہے ہیں دین کو, کائنات کو, اسلام کو, ان کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو اسی اولم ینظر ملکوت, قرآن کہہ رہا ہے کیوں نہیں دیکھنا چاہتے ملکوت السماوات والارض, قرآن کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ آپ بتائیے کوئی مسلمان قرآن پڑھتا ہے؟ آپ بتائیے, میں نہیں جانتا کوئی مسلمان قرآن پڑھتا ہو. ظاہری عبارتیں پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھتا نہیں ہے آدمی, یعنی سمجھتا نہیں ہے. اگر آپ کو کہا جائے کہ بھائی میرے بچے کو ٹیوشن پڑھائیے تو وہ آ کے صرف ریڈنگ کرائے انگلش میں, وہ تو میں بھی کروا سکتا ہوں, کوئی بھی کروا سکتے ہیں, بیٹھ جائیں کہیں ریڈنگ کرو تو وہ تو ریڈنگ کرے گا, لیکن اس کو سمجھائے گا کون کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ نہ مجھے آتا ہے نہ آپ کو آتا ہے, وہ کیا لکھا ہوا ہے انگلش میں مجھے کیا معلوم ہے کیا لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے مولوی صاحب کو کیا معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, عربی میں کیا ہے؟ عربی میں قرآن ہے, اس میں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا معلوم ہے قرآن میں کیا لکھا؟ بچے کو پڑھا رہے ہیں یعنی ریڈنگ کرا کے جا رہے ہیں, کہاں بچہ قرآن پڑھ رہا ہے؟ اقبال کیسے اقبال بنا؟ 6 برس کی عمر سے اسے جو ہے نا ترجمے سے قرآن سکھایا گیا, ایک ایک عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھایا گیا, ایک ایک عبارت اس کا ترجمہ, یہ آیت اس کا ترجمہ یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب یہ, الحمدللہ اس کا مطلب. ایسے بچے کو جب تربیت دی گئی تو اس نے کہا خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش فرنگ, پھر یورپ گیا تو یورپ کا علم جو ہے وہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا, کہا یہ کون سا علم ہے؟ یہ ہے کیوں قرآن نہیں پڑھنا چاہتے, کیوں حقیقت علم تک نہیں پہنچ, قرآن سامنے ہے لیکن کوئی نہیں پڑھنا چاہتے. بولے مولانا پڑھ کے ہم کو سمجھائیں. ارے آپ خود ترجمے کم سے کم ترجمہ تو پہلے پڑھ لیں, اس کے بعد تفسیر دیکھیں. پہلے تو معلوم تو ہو کہ اصل کیا, اصل کہاں کیا جا رہا ہے, اس خود آپ وہاں تک پہنچیں نا. تو قرآن تشویق کر رہا ہے, اولم یندرو ملک, کیوں ملکوت السماوات والارض کا دیدار نہیں کرنا چاہتے؟ انبیاء جو ہے وہ باطن دنیا کو دیکھتے تھے کہ حقیقت میں دنیا کیا ہے. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جب وہ حقیقت دنیا کو دیکھ لیتے تھے, یہ بات وہ ہے کہ اس کے لیے وقت چاہیے اور ہمارے ظفر بھائی تو کہتے ہیں کہ وقت کم ہے. تو دیکھیے باطن دنیا جو ہے, جناب عیسیٰ نے ایک مرتبہ دنیا کو اس کی حقیقی شکل میں دیکھ لیا, حقیقی صورت میں دیکھ لیا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کل بھی کہ یہ جو صبح کا درس ہے وہ رات سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت, یہ وقت جو دے رہے ہیں یہ بہت قیمتی وقت دے رہے ہیں, یعنی یہ سونے کا وقت ہے, یعنی یہ وقت سونا ہے, چاندی نہیں ہے, لوہا نہیں ہے, جو سونا دے رہے ہیں آپ, تو سونے کے بدلے میں سونا ہی دینا پڑے گا آپ کو یا ہیرے دینا پڑے گا. تو یہ جو ہے انبیاء باطن دنیا کو دیکھتے تھے, یہی وجہ ہے. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ سنتے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہم صلی اللہ محمد وسلم کہ جناب ابو طالب کے پاس جو ہے اہل قریش نے آ کے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, خاموش بیٹھنے کا کیا چاہتے ہیں وہ, انہیں کیا چاہیے, جنسی تسکین چاہیے تو عرب کی خوبصورت عورتیں ان کی خدمت میں دی جاتی, اگر ان کو دولت چاہیے تو ہم انہیں دولت دے سکتے ہیں, کیا چاہیے ان سے پوچھیے. تو جناب ابو طالب نے یہ بات جب سامنے رکھی حضور کے, تو حضور نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ آسمان سے ستارے بھی توڑ لائیں, اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں, تب بھی میں اپنے اس تبلیغ سے باز آنے والا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام, دنیا کی لالچ انہیں متاثر نہ کر سکی. یہ حقیقت ہے, کیسے کیوں نہیں متاثر کر سکی بھائی, کیوں متاثر نہیں کر سکی, اور دنیا کا خوف ان پہ طاری نہ ہو سکا. کتنی جان کی دھمکیاں دی گئی کہ ہم انہیں قتل کر دیں گے, انہیں باہر نکالو ہم انہیں قتل کر دیں, لیکن حضور پہ کوئی اثر نہیں پڑا. کیوں ایسا ہے؟ کوئی بھی نبی پہ اثر نہیں پڑتا, کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ انبیاء باطن دنیا کو دیکھ لیتے ہیں. تو جناب عیسیٰ نے ایک مرتبہ دنیا کو حقیقی صورت میں دیکھ لیا, حقیقی شکل میں, یعنی جو دنیا جو دکھائی دے رہی ہے وہ تو ظاہری دنیا ہے جو دکھائی, یعنی خوشنما دنیا نظر آ رہی ہے, میک اپ کی ہوئی دنیا ہے, بہت ہی جو ہے خوبصورت اور جو ہے بال سمرے ہوئے اور یہ وہ, اس یہ حالت میں دیکھ رہے ہیں تو ہر کوئی مر مٹا جا رہا ہے, ہر کوئی اسے جو ہے گلے سے لگانا چاہتا ہے, ہر کوئی اس پر فدا ہو رہا ہے, ہر کوئی اس کا عاشق ہے. لیکن حقیقت میں وہ کیسی ہے؟ دنیا حقیقت میں کیسی ہے کس کو معلوم ہے, انبیاء دیکھتے ہیں. تو جناب عیسیٰ سے منقول ہے کہ انہوں نے کیسے دیکھا, ایسے دیکھا کہ دنیا کھوسٹ بڑھیا کی طرح ہے جس کے سر کے بال جا چکے ہیں, آنکھوں میں حلقے پڑ چکے ہیں, کھوسٹ اور جو ہے کسی لائق نہیں ہے دیکھنے کی, کالی پیلی نہایت ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ. جب اس بڑھیا کو دیکھا, ایسی کھوسٹ بڑھیا کو دیکھا جو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور جس کے نہ سر پہ بال ہے نہ کچھ ہے, جب یہ دیکھا تو پوچھا اے دنیا تیری یہ حالت ہے, اس کے اوپر اتنے لوگ تجھ پر مر مٹے جا رہے ہیں, تو یہ ہے اس کی حقیقت. تو پوچھا جناب عیسیٰ نے کہ کیا کسی نے آج تک تم سے وصال بھی کیا نہیں کیا؟ تو کہا کہ ہزاروں لوگ شادی کے خواہش مند ہیں لیکن وصال کسی نے بھی نہیں کیا, مجھے حاصل کسی نے بھی نہیں کیا. سب حاصل کرنا چاہتے ہیں, لائن لگی ہوئی ہے حاصل کرنے والوں کی, لیکن کوئی بھی حاصل نہیں. تو تم نے اپنے شوہروں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو کہا کہ میں نے ہر ایک کا گلا گھونٹ دیا, جو بھی آتا تھا وصال کرنے کے قریب آتا تھا میں اس کا گلا گھونٹ دیا کر. تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ جب تو اپنے شوہروں کا گلا گھونٹتی تھی تو ایک شوہر کا گلا گھونٹتی تھی تو دوسرا کیسے تیار ہو جاتا تھا, دوسرا کیسے آمادہ ہو جاتا تھا؟ تو کہا ایسا تعجب تو یہی ہے کہ باپ کو قتل کرتی تو بیٹا تو آمادہ ہو جاتا تھا, بیٹے کو قتل کرتی تو باپ تیار ہو جاتا تھا. تو دنیا کو حقیقی شکل میں انبیاء دیکھا کرتے تھے, اسی لیے ان کے اوپر نہ جو ہے تماہ ہوتی تھی اور نہ یہ جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی خوف طاری ہوتا تھا, نہ کوئی دنیا کی لالچ ہوتی تھی. یعنی غرائز جنسی کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی. یہ جو الزام ہے حضور کے اوپر کہ حضور نے اتنے عقد کیے تھے, یہ سب ذمہ داریاں تھیں, ورنہ کسی کا بھی تعلق جو ہے نا وہ غریز جنسی سے نہیں تھا. حتیٰ پہلا عقد جو مکے میں حضور نے کیا تھا جناب خدیجہ سے, تو اکثر روایت میں یہی ہے کہ حضور کا سن 25 برس کا تھا اور جناب خدیجہ کا سن 40 برس کا تھا, اس لیے پہلے وہ وفات پائیں. تو اس میں غریزے جنسی کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان پر خوف طاری ہوتا تھا, نہ کوئی لالچ ان کو متاثر, نہ دولت نہ تسکین جنسی, کوئی شے انہیں متاثر نہیں کرتی تھی دنیا کی, اس لیے کہ وہ دنیا کی حقیقت کو جانتے تھے, ظاہری دنیا پر فریب کھانا نہیں چاہتے تھے. اور نہ صرف انبیاء میں یہ مثالیں ملتی ہیں, خود رہبر انقلاب امام خمینی کی ذات اس کی ایک بہترین جو ہے نا وہ شاہد ہے کہ انہیں کوئی چیز متاثر, ورنہ وہ کبھی کے راستے سے ہٹ گئے ہوتے, انہیں کتنی لالچیں نہیں دی گئیں, کیا وہ کوئی کروڑ پتی تھے کہ جو پیسے کی ان کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا وہ محل میں رہتے تھے امام خمینی کہ ان کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی؟ وہ ایک غریب عالم دین تھے، ان کو بھی بہت سارے علماء کی طرح ان کو بھی پیسے کی ضرورت تھی۔ سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ شاہ نے کہا کہ میں تمہیں 1,000,000 تو مان دوں گا، تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ آج کے 1,000,000 نہیں، اس زمانے 50 سال پہلے، تو امام خمینی نے کہا کہ میں تم کو 2,000,000 دوں گا، تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو کہا میں تو دے سکتا ہوں، تم کیسے دے سکتے ہو؟ تو کہا کہ یہ ابا ہے نا، یہ چورستے پہ بچھا دوں گا اور کہوں گا جو راستے سے گزر رہا ہے وہ ایک تمان ڈال کے جائے، شاہ کو ہٹانا ہے تو اس سے زیادہ پیسے دوں۔ تو یعنی وہ کسی سے متاثر نہیں ہوئے۔ جناب صالح کو جی اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ انہیں دھمکایا گیا تھا کہ جو ہے شب خون کیا جائے گا، آپ کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور جو ہے اسی طرح سے حملہ کیا اور جناب صالح کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ لیکن جو ہے کوئی بھی نبی جو ہے اس خوف سے پیچھے نہیں ہٹا کہ ہمیں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تحدید کی جا رہی ہے۔ دنیا جو ہے ایک مردار ہے نا، دنیا کی اصل جو باطن ہے وہ مردار ہے، مردار سے کون دل لگائے گا؟ تو اصل دنیا کیا ہے؟ جیفا ہے، یعنی مردار ہے۔ مردار سے کوئی محبت کرے گا، مردار کو کوئی کھائے گا؟ جو دنیا کو، جو زمین آسمان، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا وہ ہے کہ جو ہمارے وہم و خیال میں ہیں، یہ مال مجھ سے مختص رہے، صرف دنیا مجھے ملے کسی کو نہ ملے، یہ مال مجھے ملے کسی کے کام نہ آئے، یہ دولت میرے کام آئے کسی کے کام، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دنیا داری ہے، اور یہ دنیا مردار ہے۔ الدنیا جیفا طالبہا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کو حاصل کرنے والا کتا ہے، کتے مردار پر جو ہے جھپٹتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہے نا وہ مردار پر نہیں جھپٹتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود اولیاء میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، ائمہ کے درمیان کبھی اقتدار کا جھگڑا نہیں ہوا کہ کوئی امام کسی امام سے امام کا خنجر کسی امام کے گلے پہ نظر نہیں آیا، لیکن خلیفہ کا خنجر خلیفہ کے گلے پہ نظر آیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ائمہ اور انبیاء حقیقت دنیا کو جانتے تھے، جس کے لیے جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ امام خمینی کہتے اگر جو ہے نا 40 انبیاء بھی ایک دیہات میں ہوں تو جھگڑا نہیں کریں گے، لیکن 2 مولوی ایک جگہ ایک شہر میں ہوں تو جھگڑا کریں گے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو ہے وہاں طمع ہے، لالچ ہے، اور ایک دوسرے پر دنیا حاصل کرنے میں سبقت لگی، اسی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو امیر المومنین نے کیا کہا؟ کہا کہ حیات غری غیری لا حجت لی فی کا قد تلقت کا ثلاثا لا رجع فیہا، کہ میں جا تو کسی اور کو بھٹکا، اے دنیا تو مجھے نہیں بھٹکا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تجھے 3 طلاق دے دیے، مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہے امیر المومنین نے مشاہدہ کر لیا تھا نا، دنیا کی حقیقت جب نظر آ گئی کسی پر، جب آنکھیں کھل جاتی ہیں اور حقیقت نظر آ جاتی ہے، تو پھر اس مردار پر کیوں کوئی جھپٹے گا؟ جب تک مردار نظر نہیں آتا ہے سب جھپٹتے ہیں۔ تو آپ تعجب کرتے ہیں کہ امیر المومنین کی نظر میں جو ہے دنیا کی پیسے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ وہ حقیقت کو دیکھ چکے تھے۔ جو دیکھ رہا ہے کہ یہ سانپ ہے، یہ مردار ہے، تو پھر اس مردار کو کیسے کھائے گا؟ جس کو مردار نظر نہیں آ رہا، جس کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جو مردار اس کو جو ہے خوشنما نظر آ رہا ہے، خوشمزہ نظر، وہ کھائے گا۔ جس کو اس کی بدبو جو ہے وہ جو ہے سنگھائی نہیں دے رہی ہے، کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے نا۔ یعنی مٹھائی بھی کھا رہا ہے یرخان کا مریض، تو اس کو وہ مٹھائی بھی کڑوی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ٹیسٹ خراب ہو چکا ہے، جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ تو تو ویسے ہی ہے کہ جتنے دنیا کے طلبگار ہیں ان کو جو ہے حقیقت میں دنیا جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بہت ساری باتیں رہ جائیں گی, یہ وقت ہو چکا ہے. ایک بات یہ کہ حکمت عبادت کو جاننا اس لیے ضروری ہے جیسا کہ ابھی کہا گیا, تاکہ ملکوت تک رسائی ہو سکے ہماری, ملک تک نہیں ملکوت تک. ملک ظاہر کو کہتے ہیں, ملکوت باطن کو کہتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مشاہدہ ملکوت یقین کے ہمراہ ہو, اور دنیا میں کوئی چیز یقین سے بڑھ کے نہیں ہے. یقین ہی کے ذریعے سے انسان پانی پر بھی چل سکتا ہے, یقین کے ذریعے سے ہوا پر بھی چل سکتا ہے. یقین حاصل ہونے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے جناب موسیٰ کا لشکر پانی پہ سے گزر گیا اہل یقین ہونے کی وجہ سے, اور جیسے جیسے شک پیدا ہونے لگا ویسے ویسے ڈگمگانے لگے, پھر انہیں سہارا دینے کی ضرورت پڑی کہ تم شک مت کرو, ہے نا. اور دوسرے جو ہے ان سب چیزوں کے لیے جو ہے پاکیزگی کے لیے محاسبہ نفس کی ضرورت ہے. ہم تیزی سے اس لیے بڑھیں گے تاکہ کوئی اور منزل تک پہنچ سکے, کہ محاسبہ نفس ضروری ہے. کبھی اپنے آپ سے غافل نہیں ہونا. اگر ہم نے اپنے آپ سے غفلت برتی, تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم سے غفلت ہوئی, تو ہم نیچے گر جائیں گے, کیونکہ ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں. اس وقت ہم جو چل رہے ہیں نا مومنین, یہ جو مومنین ہیں فجر والے مومنین, واقعی مومنین کہا جاتا ہے یعنی واقعی نماز پڑھنے والے, تو یہ جو مومنین ہیں یہ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں نا. یعنی صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز. ہم جو راستے پہ سے چل رہے ہیں وہ بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور آخری بلندیوں پہ سے جا رہے ہیں ہم. تھوڑا سا بھی اگر ہم سے چوک ہوئی, جس طرح سے ابھی ہم جب کرگل جا رہے تھے تو 11,000 فٹ بلندیوں سے جا رہے تھے, تو 11,000 فٹ سطح سمندر کے اوپر سے اگر وہاں سے ذرا سا بھی پھسلی گاڑی تو پتہ ہی نہیں چلے گی, ہے نا, کوئی پرزا بھی نہیں ملے گا. اسی طریقے سے جب ہم جو ہیں صراط مستقیم پہ سے جا رہے ہیں تو تھوڑی سی بھی لغزش ہمیں اوپر سے نیچے کی طرف گرا دے گی, ہے نا. یہ جو ہماری زندگی بھر کی جو محنت ہے وہ تھوڑی سی اگر ہم سے اور آپ سے خطا ہو جائے ختم, بس ایک غلطی ہوتے ختم ہو گئی, کہانی ختم ہو گئی. جب تک ہم زندہ ہیں دنیا میں کتنی بھی خطا ہو, ہے نا, کتنی بھی خطا ہو, اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس جب واپس آ جاتا ہے بندہ تو اللہ اسے گلے سے لگا لیتا ہے, اتنا چمٹا لیتا ہے رحمت سے کہ وہ خوشحال ہو جاتا ہے. وہ جو گناہ کیا تھا اس کا پورا جو ہے مندمل ہو جاتا ہے وہ. لیکن ہم دنیا والے تو ایسا نہیں کرتے. دنیا والوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی خطا کر کے معافی چاہ لے تو اس سے ملے جیسے امام حسین حور سے ملے تھے, ایسا چمٹائیں کہ اس کو احساس تک نہ ہو. کیونکہ جب بھٹک کے مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے, ہم بچپن میں 3 برس کی عمر میں ایسا ہوا تھا کہ والد صاحب اسکول چھوڑ کے گئے, وہ چھوڑ کے چلے گئے, ہم گیٹ سے واپس آ گئے, آ کے جو ہے رکشہ چکا لیا ہم نے. رکشے والے نے کہا کہ کہاں چلنا ہے, تو ہمارے گھر کے قریب جو ہے ایک لال دروازے کا مکان تھا, ہم نے کہا لال دروازے کے پاس ہمارا گھر ہے. وہاں پر ایک حیدرآباد میں ایک جگہ ہے لال دروازے کے نام, وہ جو ہے 7 کلومیٹر دور ہے, 8 کلومیٹر. وہاں پہ لے کے چلا گیا, وہاں پورا گھوم گھام کے پھر اسی علاقے میں آیا جہاں اسکول تھا, اس ایریے میں آیا. یعنی آئے تک 5 بج گئے شام میں, 9-10 بجے سے 5 بج گئے. تو یعنی اس کو کہتے ہیں غلطی, یعنی گناہ کیا. اب اس کے بعد جب واپس مل گئے تو توبہ ہو گئی, یعنی پلٹ کے آ گئے. اب جب پلٹ کے آئے تو کتنی خوشی, روز اسکول سے آ رہے ہیں تو خوشی ہو رہی تھی, لیکن جب غلطی کے بعد جب بچہ واپس آتا ہے تو اسے جو ہے خوشی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ گم ہوا بچہ واپس آ گیا. تو جو گناہ ہو جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, اس کے بعد معافی چاہ لیتے ہیں تو خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے. لیکن دنیا والے ایسا نہیں کرتے. لیکن اللہ کے پاس ایسے ہی ہوتا ہے, ملائکہ کے بزم خوشی کی لہر دوڑ جاتی, پورے ملائکہ جشن مناتے ہیں کہ بندہ جا کے واپس آ گیا. ہمارے پاس کہتے ہیں گیا تو جانے دو, اس کو واپس ہی مت آنے دو. ایک بندہ کم ہوا اللہ کا تو اچھا ہے, ایک گنہگار بڑھ گیا تو اور اچھا ہے, شیطان کے لشکر میں اضافہ ہو گیا تو بہت اچھا ہے, اور اگر اللہ کی طاقت کم ہو گئی, بندگان خدا میں کمی ہو گئی تو اور اچھا ہے. یہ مزاج ہے. ایک مولانا کم ہو گیا اچھا ہے, خوشی کی بات ہے ایک مولانا کم ہو گئے, اگر بڑھ گئے تو افسوس ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا تو افسوس ہوگا. تو پھر اس کا مطلب یہ مومنین ہیں یا کافرین ہیں؟ تو ہم دعا کریں پروردگار ہمیں اہل ایمان میں شمار فرما اور ہمیں صفات الہی سے ہمیں مزین فرما, اخلاق انبیاء سے مزین فرما, ہمیں جو ہے عبادتوں کا ذوق عطا فرما, تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما, ہمارے قلب کو نور ایمان اور نور محبت اہل بیت سے منور فرما, ہمیں عقل سلیم اور فطرت سلیم عطا فرما, امام اسرۃ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے احوال میں سمجھ